بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، كيس پیاری رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں اس قاعدے پر، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ شرح جو ہے یہ شیخ صاحب کے آڈیو دروس سے لیے گئے ہیں، یہ نوٹس بنائے ہیں، اور جو اصل متن ہے کتاب کا اس میں سے ہم نہیں پڑھ رہے، ہم ان نوٹس میں سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے فوائد ہیں قرآن علم کے اور عوام الناس کے لیے بھی، اگر کوئی سمجھنا چاہے اس مسئلے کو، مسئلے تکفیر کے اصول کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، تو شیخ صاحب نے جو مقدمے میں پیاری باتیں بیان کی ہیں، کچھ تأصیلی باتیں ہیں، اور پوری شرح میں شیخ صاحب نے صرف متن نہیں پڑھا ہے بلکہ متن میں سے جو اہم باتیں ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قاعدۃ رد المتشابہ الی المحکم، یہ قاعدہ ہے کہ جو متشابہ ہے اسے محکم کی طرف لٹایا جاتا ہے، متشابہ کیا ہے، محکم کیا ہے، اسے کیا مراد ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے کہ نصوص میں محکم بھی ہو تو متشابہ بھی ہوتا ہے، شسا فرماتے ہیں قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، سورة آل عمران آیت نمبر 7. اور میں ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو حفظ کر لیں، کیونکہ اس باب میں یہ واضح دلیل اور نص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک وہ آیات جو محکم ہیں، دوسری وہ آیات جو متشابہ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فی القرآن الکریم محکم و متشابہ وكذلك في الاحاديث، قرآن مجید میں محکم متشابہ اور حدیث میں بھی محکم متشابہ ہے. اب معنی کیا ہے، اور پھر چند مثالیں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. معنی اس آیت کریمہ میں واضح ہے، هو الذي انزل عليك الكتاب، اسی نے ہی آپ پر اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائے. کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. منہ، اس کتاب میں سے، آیات محکمات، بعض ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں، یعنی جو بالکل واضح اپنے دلالت میں، کسی اور نص یا کسی اور آیت ضرورت نہیں پڑتی ان کی وضاحت کے لیے، بالکل واضح معنی بالکل واضح ہے. ہن ام الکتاب، یہ جو آیات جو محکمات ہیں یہ بنیادی اصولی آیات ہیں، ام الکتاب ہے، یعنی ان کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. وہ خرو، اور دوسری آیات بھی موجود ہیں، کیسی ہیں؟ متشابہات، متشابہ آیات ہیں، یعنی ایسی آیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کسی اور نص کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی قرینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض اور الفاظوں ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ معنی سیدھا مستقیم ہو جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب آیتیں دو قسم کی ہیں قرآن مجید میں، لوگوں کے بھی دو قسمیں ہیں ان دو قسم کی آیتوں کو سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں دو قسم کے لوگ ہیں. فاما الذين في قلوبهم زيغ, پہلے قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, وہ لوگ جن کے دل میں زیغ ہے, مرض ہے دل میں. فاتبعون ما تشابه منه, مرض دل کے اندر ہے, وہ اس مرض اس ٹیڑھ پن کی وجہ سے جو متشابہ آیات ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ, فتنہ چاہتے ہیں, وابتغاء تأویلی, اور اپنی مرضی کی تأویل چاہتے ہیں. فتنہ چاہتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کے مطابق معنی چاہتے ہیں, اس کی تأویل کر دیتے ہیں, تفسیر معنی اپنی مرضی کا جو ان کی ہوا نفس خواہش نفس کے مطابق ہو. وما يعلم تأويله إلا الله, جو صحیح تأویل ہے تفسیر ہے جو صحیح معنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. والراسخون في العلم, دوسرے قسم کے لوگ, وہ لوگ جو علم راسخ ہیں, علم والے ہیں, اہل علم ہیں, اہل تقوی, اہل صلاح ہیں, علم کے نور سے اپنی زندگی کو روشن کیے ہوئے ہیں. یہ لوگ کیسے ہیں؟ یقولون, یہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا به کل من عند ربنا, سب سے پہلے اقرار کرتے ہیں, اس کے اعلان بھی کرتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ کہ ساری کے ساری آیات چاہے محکم یا متشابہ ہوں, کل من عند ربنا, یہ ہمیں رب کی طرف سے ہے. محکم میں بھی رحمت ہے, متشابہ میں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب, وہ نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں فی القرآن الکریم محکم ومتشابہ وكذلك في الاحاديث, قران مجيد میں احادیث میں محکم متشابہ بھی ہے. فاہل السنۃ والجماعۃ, اہل سنت والجماعت جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ یردون متشابہ الی المحکم, جو متشابہ اس کے لوٹاتے ہیں محکم کی طرف. واہل البدع, واہل البدع یتبعون متشابہ, اور یہ اہل بدعت ہیں وہ جو متشابہ اس کی اتباع کرتے ہیں. شیخ صاحب چند مثالیں بیان کرتے ہیں. مثال, قال تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر, ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. الى آخر الآیہ, آیت کے آخر تک, سورۃ التوبہ آیت نمبر 29. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه الآیۃ الکریمہ من المتشابہ, یہ آیت متشابہ میں سے, محکم میں سے ہے. کیسے متشابہ میں سے ہے؟ آئے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه الآیۃ الکریمہ من المتشابہ, متشابہ آیات میں سے ہے. کیسے؟ لأننا لو قلنا بظاہرها دون النظر الى الأدلة الأخرى, اگر ہم اسی آیت کے ظاہر کو دیکھ لیں اور اس موضوع پر دوسری آیات اور دلائل کو نہ دیکھیں, نظر انداز کر دیں, لقاتلنا كل الكفار حتى الذين بيننا وبينهم صلح وعهد وحتى رسل الملوك ونحوهم. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ متشابہ میں سے ہے, کیونکہ اگر ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اسی پر ہی عمل کرنا ہے ظاہر کے مطابق بغیر دوسرے دلائل کی طرف دیکھتے ہوئے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر کافر سے قتال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چاہے یہ کافر وہ کافر جس کے ساتھ ہمارا عہد ہو, صلح ہو, اور جو بادشاہوں کے جو پیغمبر ہیں ان کے خلاف بھی قتال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ آیت میں کیا, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, قتال کس سے کر رہے ہیں؟ ہر اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. سارے کافر شامل ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ہر کافر سے قتال کریں, یا کچھ ایسے کافر جسے قتال نہیں کرنا ہم نے؟ کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے کافر جسے ہمیں قتال نہیں کرنا, مثلا اہل الذمہ, بارک اللہ, اہل الذمہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان ہے ان کا, یوں آخرت پر ایمان ہے ان کا؟ نہیں ہے. آیت کے مطابق کیا ہے؟ قاتلو, تو قتال کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کے فرمان کی نافرمانی کریں نعوذ باللہ؟ نہیں. تو پھر قتال کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آیت متشابہ میں سے ہے. پیغام یہی اللہ تعالیٰ کا سچ ہے، لیکن اس میں استثناءات موجود ہیں دوسرے نصوص میں، دوسرے دلائل میں، تو ان کو دیکھنا لازمی ہے. وہ آیت جس کے معنی کی تکمیل کے لیے دوسری آیت یا دوسرے نصوص کی ضرورت پڑتی ہے، وہ متشابہ آیت ہے. اور جس آیت میں دوسرے نصوص کی ضرورت نہیں پڑتی اس پہ عمل کرنے کے لیے، بالکل واضح ہے، وہ محکم ہے، واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فنردها الى الادله المحكمه التي فيها منع من قتل هؤلاء المذكورين. تو پھر محکم دلائل کیا ہے اس میں؟ ہر وہ دلیل جس میں ہر اس کافر سے قتال سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اہل الذمہ ہے یا معاہد یا مستأمن ہے یا رسل الملوک ہے، بادشاہوں کے پیغمبر، بھیجے ہوئے پیغمبر جو ہے، بادشاہ پیغام دیتا تھا، کسرا نے پیغام بھیجا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا کو پیغام بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو کافر بادشاہ ہیں وہ پیغام بھیجا کرتے تھے. آج زمانے میں جو امبیسڈر ہوتے ہیں، یہ انہیں کے قائم مقام ہے، سفارت خانے جو موجود، جو سفیر موجود ہیں، وہی ہیں. کسی کافر سفیر قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں. یہ رسل الملوک میں سے ہیں. تو اگر کوئی ذمی ہے، معاہد ہے، مستأمن کافر ہے، یعنی ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی معاہد کا قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے معلوم ہوتی ہے. سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے. ایک معاہد قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ معاہد جس سے قتل سے منع کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آیا ہے؟ آخرت پر ایمان لے کے آیا ہے؟ نہیں. تو آیت میں کیا ہے؟ ہر اس قاتل سے قتال، ہر اس کافر سے قتال کرو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لے کے آیا. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ حدیث دوسرے نص سے استثناء ہے. اور اسی طریقے سے جو جزیہ دیتے، حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہ جزیہ دے رہے ہیں، اب ان سے قتال نہیں کرنا ہے. دوسری مثال لیتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم، متفق عليه حديثه. یہ حدیث کی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، واضح الفاظ. امیر تو مجھے حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ ان اقاتل الناس، کہ لوگوں سے میں قتال کروں. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں، کلمہ توحید کی گواہی دیں، شہادت، کلمہ شہادت پڑھیں. وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں. فاذا فعلوا ذلك، جب وہ یہ کام کر لیں گے، عصموا مني دماءهم واموالهم، تو وہ لوگ اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے. الا بحق الاسلام، سوائے حق اسلام کے، وحسابهم على الله تعالى، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہے. شخص فرماتے ہیں وهذا الحديث من متشابه، کیسے متشابه میں سے؟ لاننا لو اخذنا بظاهره لقاتلنا كل كافر لا يتلفظ بالشهادتين حتى اهل الذمه الذين يعطون الجزيه يعني وهم صاغرون. تو اگر اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ اہل ذمہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سے قتال کر سکتے ہیں؟ وہ خود ان کی جان و کمال محفوظ ہے کہ نہیں؟ بغیر کلمہ پڑھے محفوظ ہے؟ کیا خیال ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ حتی غایت کے لیے، جب تک یہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کلمہ شہادت نہ پڑھ، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں. جسے ہم جزیہ لیتے ہیں کافر ہے، نہ تو کلمہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی ان کے مال اور ان کی جانیں محفوظ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ حدیث متشابہ میں سے ہے، یعنی دوسرے نصوص کو دیکھنا لازم ہے جو اس موضوع کے تعلق سے ہیں. شاہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، سب کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اب عمل کیسے کرنا ہے. تیسری مثال کوئی بتائے گا؟ اور مثال، کوئی واضح مثال؟ محکم متشابہ کی. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ. بارک اللہ فیک. وہ معکم اینما کنتم, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. محکم ہے, متشابہ ہے. محکم کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر مستوی ہے؟ کہاں پہ ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو. اینما کنتم, تمہارے ساتھ ہوں میں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ جو معیت کا لفظ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک معنی, جیسے کہ استواء کا معنی ہے, استواء اگر علی حرف علی کے ساتھ آ جائے اس کا معنی معروف ہے, بلندی ہے, صعد ہے, ارتفع علی, سب بلندی کی طرف ہے, ایک ہی معنی ہے, الفاظ مختلف ہیں. ارتفع, صعد, علی, یہ سارے کے ساتھ استواء ایک معنی ہے, جو جس میں بلندی یا بلند ہونے کا معنی موجود ہے. اچھا, اگر علی العرش استواء علی, اگر یہ لفظ ہو, معیت کو دیکھیں, مع ساتھ, آپ جدہ میں کس کے ساتھ ہیں؟ فیملی کے ساتھ ہیں. کہاں ہیں؟ گھر میں ہیں. ساتھ کہتے کہ ہے گھر میں, ٹھیک ہے نا. چاند کی مثال میں کئی مرتبہ دی ہے, کئی لوگ سفر کرتے ہیں رات کو, اکیلا سفر کرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے یار آپ نے سفر کس کے ساتھ کیا؟ یار چاند کے ساتھ سفر کیا. ایک شخص جدہ سے مکہ جاتا ہے اکیلا, دوسرا ریاض سے جدہ کی طرف آتا ہے, اور تیسرا کراچی سے لاہور کی طرف. ایک ہی رات ہے, تینوں دوست ہیں, ٹیلی فون پہ بات ہوئی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. بھائی رات رات سفر کس کے ساتھ کیا؟ تینوں اکیلے تھے. تو ایک نے کہا چاند کے ساتھ, دوسرے نے کہا چاند, تیسرے نے کہا چاند کے ساتھ. کون سچا ہے؟ تینوں سچے ہیں. کتنی چاند ہے؟ چاند تو ایک ہی ہے بھائی. تینوں سچے ہیں یا تینوں جھوٹے ہیں؟ یا ایک سچا ہے باقی جھوٹے ہیں؟ تینوں سچے ہیں. عجب بات ہے. چاند کہاں پہ ہے؟ آسمان پر ہے. یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ زمین پر ہے. چاند چھوٹے سے مخلوق, اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے, رب کائنات کی چھوٹی سی مخلوق ہے. وہ آسمان پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے؟ رب کائنات سبحان و تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے کہ نہیں؟ اس مطلب میت کا کیا معنی ہے؟ میں نے یہ کیا ہے, چائے ہے نا, اس میں دودھ بھی ہے پانی بھی ہے کہ نہیں؟ چائے بھی ہے. تو میں نے دودھ پیا پانی کے ساتھ, صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے نا. اچھا, اس ساتھ معیت سے کیا مراد ہے؟ اختلاط, جس میں فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو معیت کے معنی فزیکل کانٹیکٹ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے, لیکن علی العرش کوئی اور معنی ہے؟ ارتفع صعد علی, بلندی کے لیے کوئی اور معنی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ متشابہ کیا ہے؟ جو معنی کی تکمیل کے لیے کسی اور دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں پر معیت کے لفظ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ فزیکل کانٹیکٹ ہے کہ نہیں ہے, قرینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہے قرینے کی. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کی تائید ہر جگہ ہے, اس کی پکڑ ہر جگہ ہے, اس کی رحمت ہر جگہ ہے. تو اپنی ذات, اس لیے بعض سلف کیا فرماتے, بلکہ اس پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ ہے. اس میں اجماع ہے سلف کا. عجب ہے کہ اس اجماع کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ ماننے کے تیار نہیں ہیں. پوچھے تو اللہ تعالیٰ کہیں, کہتے ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, قرآن میں دلیل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر, علی العرش یا علی العرش کے سات مرتبہ سات مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور صرف یعنی علو کا, بلندی کا جو معنی ہے, تک ہزار آیت میں موجود ہے, ہزار دلیل میں, ہزار آیت میں. اچھا مجھے تو اللہ کے لیے مجھے تو بتائیں, ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. ایک آیت ہے. دیکھیں نا کہ لوگ جو ہے کس طریقے سے حقائق کو بدل دیتے ہیں. ہزار آیت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ماننے کے تیار نہیں ہیں, اور جو ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن مجید میں اس کو اپنا دین بنا بیٹھے ہیں. ایک آیت دکھا دے بس, دوسری نہیں, ایک ہی کافی ہے. جہاں پر فرمایا میں ہر جگہ موجود ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں اور وہ تمہارے ساتھ، تم جہاں کہیں پر ہو. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ جگہ کا لفظ آیت میں ہے، وہ معکم اینما کنتم، جگہ کا لفظ ہے. سبحان اللہ، تو معیت میں جگہ کا معنی ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے خود کہا، کس کے ساتھ ہے؟ فیملی کے ساتھ ہے. کہاں پہ؟ آپ اس جگہ پہ، فیملی اپنی جگہ پہ ہے. جگہ فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ بھی محکم اور متشابہ کے. اچھا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ کیا ہے؟ متشابہ ہے. کیسے متشابہ ہے؟ یہ قرب کا کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے، جیسے کہ استوى علی العرش، استوى علی کا ایک معنی ہے. کیا خیال ہے قرب کے کتنے معنی ہیں؟ میں تمہارے قریب ہوں، ایک حقیقتاً فزیکلی قریب ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرا نصرت اور تأیید. میں تمہارے قریب ہوں یعنی میں تمہاری نصرت اور تأیید کے لیے قریب ہوں. تیسرا رشتے کے اعتبار سے، ذو القربہ، یہ ہمارا قریب ہے یعنی میں رشتہ دار ہے، اور علم سے بھی قریب ہے، وہ ٹھیک ہے. اور معنی ہے قرب الزمان، اقتربت الساعة وانشق القمر، وقت قریب ہے، وقت کے اعتبار سے قرب ہے، جگہ کے اعتبار سے قرب ہے، رشتے کے اعتبار سے قرب ہے، فزیکلی قرب ہے، علم کے اعتبار سے، نصرت تأیید کے اعتبار سے قرب ہے. تو ایک سے زیادہ معنی ہے. یہ متعین کر دینا کہ فزیکلی ہی قریب، اس کی دلیل کیا ہے؟ بلکہ جتنی بھی باقی آیات ہیں، ہزار سے زیادہ آیات ہیں جس میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، ایک اور قاعدہ، قاعدۃ اطلاق الاسماء فی اثناء فی الثناء یختلف عن اطلاقها فی الامر والنہی. اطلاق الاسماء فی الثناء، جب کسی کی مدح کرنا مقصود ہوتا ہے تو جو نام بیان کیا جا رہا ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب امر النہی کا حکم کے ساتھ کوئی نام بیان کیا جاتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. مثال سے بات آسان ہو جائے گی. عند الثناء يراد بالاسم المطلق الكامل، جب کوئی نام یعنی مؤمن کا نام بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہم یہی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اصل قاعدہ کیا ہے؟ اسماء والاحکام کا قاعدہ ہے، ہر نام کے ساتھ حکم ہوتا ہے شرعا. عند الثناء، جب اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف بیان فرماتا ہے اور نام اس تعریف میں بیان فرماتا ہے، تو اس سے مراد اس نام کی مطلق حقیقت ہوتی ہے، اور اگر امر و نہی میں نام بیان کیا جائے تو اس کا مطلب اس نام کی جو اصل ہے وہ ہے، مکمل حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور پہ، مثل قوله تعالی، ارشاد باری تعالی، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اس میں امر نہیں ہے یا صرف خبر ہے؟ خبر ہے، ٹھیک. اچھا، انما صرف المؤمنون، نام کون سا بیان کیا گیا ہے؟ المؤمنون. کون ہے؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمن تو صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. ان مؤمنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی المؤمن کامل الایمان، جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے ہیں وہ مؤمن ہے، اور اس کا ایمان کامل ہے، پکا مؤمن ہے. وعند الامر والنہی، جیسا فرماتے ہیں، يراد به مطلق الاسم ويدخل في الخطاب كل المخاطبين، مثل قوله تعالى، جب امر النهي مراد ہو، حکم دیا جا رہا ہے کہ چیز کے کسی منع کیا جا رہا ہو، تو اس سے مراد اس نام کے جو کم سے کم درجہ وہی کافی ہے. مثل قوله تعالى، جس کا ارشاد باری تعالی ہے، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخر الايه، اے ایمان والو، جب تمہیں، جب تم نماز کے لیے قائم ہو جاؤ، اذا قمتم الى الصلاه، يدخل في هذا الخطاب كل المسلمين حتى اصحاب الذنوب والمعاصي. اس خطاب میں ہر مومن شامل ہے کہ نہیں؟ جو گنہگار وہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ اچھا، جو پہلے آیت اس میں گنہگار شامل ہیں، صار معاصي اسمه كوكي اسمه مطلق إيمان كامل مراد يا إنما المؤمنون حصره كونه الذين آمنوا بالله ورسوله ورس كامل إيمان كي وجهه وبراهم سدور هم جونا هو جاتا هم توبة كر لاتي هم كوكا بشر هم فورا توبة كر لاتي هم لكن يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية اس میں صرف کامل ایمان کے لیے ہے یا ناقص ایمان والوں کے لیے بھی ہے؟ اگرچہ نام دیکھا الذین آمنوا اس میں نام کون سا ہے؟ ایمان والوں کا نام ہے. اس آیت میں بھی ایمان والوں کا نام ہے لیکن فرق کیوں ہے دونوں میں؟ ٹھیک ہے نا, اس میں امر نہیں کا موضع نہیں ہے, خبر ہے. اس میں امر نہیں ہے. امر نہیں میں سب ہر مسلمان شامل ہوتا ہے, اور اگر خبر ہے تو اس میں کوئی امر نہیں نہیں ہے, صغ حصر ہو یا نہ ہو. لیکن اس میں جو نام آیا ہے تو اس مراد اس نام کی مکمل حقیقت ہے. وهذه من القرائن شصمت قرائن میں سے ہے, یعنی جو امر نہیں ہے. ایک قاعدہ ہے, كل وعید جاء على ذنب فانه اشترط في لحوقه بفاعله ثبوت شروط انتفاء مواله. ہر وعید جو کسی گناہ پر مترتب ہو جاتی ہے تو اس میں اس وعید کو اس فاعل تک پہنچنے کے لیے یا حکم لگانے کے لیے دو چیزوں کو ہونا لازمی ہے. ثبوت و شروط شرطیں ہونی چاہیے, ہن دفاع موانع اور جو موانع اور رکاوٹوں کو دور ہونا چاہیے. اس کی مثال دیکھیں, شراب پینے والا شخص, شراب خور جو ہے, اس پر لعنت بھیجی گئی ہے کہ ہر شرابی ملعون ہے. ٹھیک ہے نا, شراب پینے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے کہ ہر شرابی ملعون ہے, جو بھی شراب ملعون ہو جاتا ہے. وعید کیا ہے؟ لعنت ہے. فعل کیا ہے؟ شراب پینا ہے. فاعل کون ہے؟ شراب پینے والا. تین چیزیں ہیں, ایک فعل ہے, ایک فاعل ہے, اور ایک وعید ہے. فعل شراب پینا, اللہ سب کو محفوظ فرمائے, فاعل شراب پینے والا, وعید لعنت ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کوئی وعید کسی گناہ کے لیے, گناہ کیا ہے؟ شراب پینا گناہ ہے. تو اس فعل کو اس فاعل پر, اس حکم کو یا اس وعید کو اس فاعل پر لگانے کے لیے دو چیزیں ہونا لازمی ہے, شرطیں پوری ہوں اور رکاوٹیں دور ہوں, تب تو یہ حکم اس فاعل پر لگایا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. مثال لیتے ہیں, جیسا فرمایا حدیث الصحابی, اس صحابی کی حدیث, الذی کان یشرب الخمر, جو شراب پیا کرتا تھا, مرارن بار بار, ویقام علی الحد مرارن, اور اس پر حد بار بار قائم کی جاتی تھی, فلعنه احد الصحابہ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. تو بعض صحابہ میں سے ایک نے یہ کہا, اس پر لعنت ہو, کیا بار بار یہ شخص یہاں پہ آتا ہے, اسے کوڑے مارے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے مت کہو, انہ یحب اللہ ورسولہ, بلکہ شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں مع وجود النصوص الدالة على انه لعن في الخمر عشرة, بلکہ یعنی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کو لعنت مت بھیجو, اس ملعون نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا شخص ہے, اس کے باوجود کہ شراب کے تعلق سے دس لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے, ایک پر نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرہ, ترمذی کی روایت میں آیا کہ دس لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. کون دس لوگ ہیں؟ پینے والا تو پہلا نمبر پہ ہے, بیچنے والا, ٹرانسپورٹیشن والا, ہاں بنانا ہو گیا, پتہ شروع پہ ہو گیا یار, بنانا پینا, بیچ میں جو سرو کرنے والا, پلانے والا, ساقی جو ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن والا جو انگور کو اس نیت سے بیچتا ہے، جو اسے اگاتا ہے، جو اسے نچوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں 10 لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور یہاں پر جس نے بھی اس پر لعنت نہیں ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس صحابی پر لعنت جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیاؤں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. اور پھر سر عمر خطاب کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اسے حمار کہا کرتے تھے، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا. عن عمر خطاب ان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان لقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في شراب فأتي به يوما فأمره فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري، سي بخاري کی روایت ہے جس میں پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس نے قصہ پورا بیان کیا. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن هذا الصحابي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو لعن کرنے سے منع فرمایا، مع انه وقع في المعصيه، جبکہ اس صحابی جو ہے معصیت میں واقع ہوا، گناہ میں واقع ہوا. بل وجلد عليها، بلکہ کوڑے بھی مارے گئے. بل وحصل ذلك منه مرارا، بلکہ ایک مرتبہ بار بار ان سے ہوا، اس کے باوجود بھی لعنت کا حکم وعید ان پر لاحق نہیں ہوئی. اگلے درس میں انشاءاللہ الولاء والبراء کا مسئلہ، ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، دوستی دشمنی کا مسئلہ، کافروں کے ساتھ کیسے کی جاتی ہے، کیا احکام ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.